الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي مكرم صلى الله عليه وآله وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور آج اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورۃ مبارکہ یعنی سورہ نساء کو شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں کثرت کے ساتھ عورتوں کے احکام، ان کے حقوق، ان کے رائٹس وغیرہ، اور وہ باتیں کثرت سے بیان ہوئیں جن کا تعلق عورتوں سے ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن پاک میں کوئی سورہ رجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے سورت نہیں ہے، پر سورہ نساء ہے، یعنی عورتوں کے حوالے سے۔ خاص کر ہمارے دین میں تربیت کی گئی ہے اور ان کے رائٹس کو بخوبی بیان کیا گیا ہے، یہ بھی ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا یہاں تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، یہ سیکھا کرو، کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم کو بیان کیا گیا ہے، وہ اہم ترین باتیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بکثرت علوم ان سورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھ دیا جائے گا۔ تو حکمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو حکمت جو ہے وہ بہت بڑی خیر ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بڑی خیر عطا کی گئی، یہ خود قرآن فرما رہا ہے۔ اور اگر حکمت جاننی ہے، حکمت چاہتے ہیں، تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کو پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور حکمت والوں میں سے بھی لکھا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے رائٹس اور ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، نہ سمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا، یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی، اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق اور بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت کے حوالے سے باقاعدہ عورتوں کے حصے مقرر کیے گئے، اور ان کے کتنے حصے ہیں یہ، اور انہیں حصہ دینا بھی ہے، یہ سارے معاملات، یہ سارے احکام اس صورت میں ہیں۔ اور پھر ان عورتوں کا بھی ذکر اس صورت میں آتا ہے کہ جو ہم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، چاہے وہ نسب کی وجہ سے ہو، یا رضاعت کی وجہ سے ہو، یا سسرالی رشتے یعنی مصاہرت کی وجہ سے ہو، بہرحال ان محرمات کا بھی ذکر اس صورت میں ہے، اور عارضی طور پر جن عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے اس کا بھی حکم اور ان کا بھی بیان اس صورت میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریب اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور بھلائی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ میراث کی تفصیل اس صورت میں اس قدر ہے، قرآن پاک میں اور کسی صورت میں وراثت کے حوالے سے اس قدر تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ توبہ کن کی مقبول ہے، کن کی توبہ مقبول نہیں، اس کا بیان بھی ہے۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بھی بیان کیے گئے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم بھی اس صورت میں ہے۔ اسی طرح تکبر، بخل اور ریاکاری کے حوالے سے بھی مذمت اس صورت میں آتی ہے۔ قاتل کے بارے میں احکام بھی اس صورت میں ہے۔ نماز خوف کا طریقہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین والی آیتیں ہیں۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بھی اس صورت میں آتے ہیں۔ منافقوں، عیسائیوں اور خاص طور پر یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو اس صورت کے ذریعے آگاہ فرمایا گیا، اور اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کی کچھ گمراہ کن باتیں، ان کا بھی ذکر کر کے حقیقت حال جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے اس کا بیان قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی اپنے سے پہلے صورت یعنی سورہ آل عمران کے ساتھ جو مناسبت ہے، جو ربط ہے، وہ بھی بہت سارے انداز سے ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو تقوی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے واقعے کے ساتھ اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اسی غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اشارتاً کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے باطل عقیدے اور برے نظریات کا رد بھی کیا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ دونوں صورتیں اپنے ساتھ ایک مناسبت رکھتی ہیں۔ آئیے سورہ نساء شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے، اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا، کافر کو بھی اور مسلمان کو بھی۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں اور اچھے کام بھی کرتے رہیں۔ ہر ایک کو اپنے اعتبار سے تقوی کا حکم ہے، اور اس کے بعد یہاں پر چند چیزیں بیان فرمائی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا، اور انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا ساتھ ہی ساتھ خوف خدا کا بھی حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدترین صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ آپ غور کریں گے تو اس آیت مبارکہ میں دو بار تقوی کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ایسی دو آیتیں ہیں کہ جن میں دو بار تقوی کا ذکر ہے، یعنی ایک ہی آیت میں دو بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ ایک یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے پہلے بھی فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اور پھر اس کے مڈ میں بھی فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دو بار تقوی کا ذکر ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ سورہ حشر میں ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا، کیا آگے بھیجا؟ وَاتَّقُ اللَّهَ، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یعنی اس آیت میں بھی دو بار تقوی کا ذکر ہے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ پاک جو ہے وہ تم سے خبردار ہے، تمہارے کاموں کو جاننے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں جن میں دو بار تقوی کا ذکر ہے، مراد یہ کہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بات کو ریپیٹڈلی بیان فرماتا ہے تو وہ بیکار نہیں ہے۔ ایک چیز ہم دہرا دیتے ہیں ایک سے دوسری بار تیسری بار، ہمارا بعض اوقات بولنا فضول بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا دو بار کسی چیز کو فرمانا وہ کئی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ حکمت اللہ پاک جانتا ہے۔ اس میں ایک چیز تقوی کی تاکید اور تقوی کے حوالے سے مبالغہ بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس سے ڈرے تاکہ اس کی سلامتی کے ذرائع موجود رہیں اور وہ جنت کی طرف بڑھتا جائے، جنت میں پہنچ جائے۔ لہٰذا خاص طور پر نسل انسانی کی بقا میں جو شے ہے وہ ہے اللہ پاک کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ انسان کو بچا کے رکھتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور معاشی معاملات ہو، معاشرتی معاملات ہو، تمام چیزوں میں اللہ پاک سے ڈرنا یہ انسان کو ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی بچت، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ دیکھا جائے تو پھر ہر کسی سے ڈرتا ہے، وہ پھر ہر کسی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ پریشان کن زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ پاک کا خوف یہ انسان کے لیے بڑا مددگار ہے، اسی لیے اس آیت میں بھی خاص طور پر اللہ سے ڈرنے اور پھر اسی ڈر کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا بھی درس دیا گیا۔ یہاں پر ایک اور بات بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد بالآخر ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اوپر چلنا شروع کریں تو انسانوں کے تمام قوموں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر جا کر ختم ہو جائے گی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہو، یعنی ماں اور باپ کے سلسلے سے پیدا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے گی، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے اور یہ سلسلہ آگے گرو کرے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے بجائے جو ایک انسان موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے اب نوع موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو ایک اپنا ہم جنس مل گیا، ایک انسان سے انسان پہلی بار ملا، تو آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مانوس ہو گئے۔ تو یہ وہ معقول طریقہ اور سمجھ میں آنے والا سسٹم ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، آپ بھی ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی نیا بندر انسان کیوں نہیں بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہیں بنا سکی۔ آج کل تو ٹیکنالوجی بڑی ہائی ہے، جدت ہی جدت ہے، تو اب تو بندر کو اور بھی کوئی بڑی چیز بننا چاہیے انسان بننے کے بجائے، چلو اب انسان ہی بنا کے دکھا دو۔ تو ایسا آج تک ہو ہی نہیں پایا کہ کسی بندر کو سائنس نے انسان بنایا ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان پہلے بندر تھا۔ اسی طرح یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا، کیا اس کی ہسٹری کیا ہے، پھر یہ بنتے ہوئے کس نے دیکھا تھا کہ بندر انسان بن رہا ہے، اس کا راوی کون ہے، کس پرانی کتاب میں یہ بات مطالعے میں آئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں سے کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے۔ نیز بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا ہوا، انسان بنتے ہی دم چڑھ گئی تھی یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کوئی پہلے دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا جاتا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، نہ اس کی کوئی ہسٹری ہے، بلکہ صرف خیالی مفروضے ہیں، اور اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا ہے جو کہ قرآن کے مطابق درست نہیں، اسلام کے مطابق درست نہیں۔ لہٰذا ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک سائنس کے ماننے والے کو بھی، بہرحال جو قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، وہ اس بات کو نہیں مانے گا جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے خود پیدا فرمایا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان تھے، دوسرے انسان کے طور پر حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور ان کے بعد ایک جوڑا بن گیا، میاں بیوی کا رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور یہ ہمارے آبا ہیں، یہ ہمارے والدین ہیں، اور اس کے بعد پوری نسل انسانی ان دونوں حضرات سے چلی، اور یہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ بات عقل میں بھی آتی ہے اور قرآن و حدیث بھی یہی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر مزید چونکہ ایک رشتہ جڑ گیا، ماں اور باپ بن گئے، پھر اولادیں ہوئیں، ایک سلسلہ نسب آگے بڑھا، رشتے بنتے گئے، بھائی بہن ہوئے، خالہ ماموں ہوئے، پھوپھی بنی، پھوپھا ہوئے، تایا ہوئے، چچا ہوئے، اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اب یہ بھی درس دیا جا رہا ہے اسی آیت میں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کا پاس رکھو، یعنی کہ اس اللہ پاک سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو اللہ کا واسطہ مجھے یہ دے دو، اللہ کا واسطہ یہ کام کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بہت سارے کام ہمارے چلتے ہیں، بنتے ہیں، تو اسی سے ڈرتے ہوئے رشتے داری کو توڑنے کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر ناظرین غور فرمائیں کہ رشتہ کتنا اہم معاملہ ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک جا بجا اس کو توڑنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اسے جوڑنے کی ترغیب دیتا ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر، احادیث سے طیبات میں بھی کئی جگہوں پر ہمیں رشتوں کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں، ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتے داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتے داری توڑنا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتے داری کو توڑنے سے بچے، رشتوں کا لحاظ رکھے، اور اپنے رشتوں کے تعلقات کو جتنا ہو سکے مضبوط کرے، اس کے لیے بھرپور کوششیں کرے، تحفے تحائف کا لین دین ہو، اور جو رشتے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کی قدر کرے۔ اور حقیقت میں رشتوں کی قدر وہی کرے گا جس کو اللہ پاک توفیق دے گا، اور اسلام پر جو عمل کرتا ہوگا وہ رشتوں کا بھی پاس رکھے گا، اور جو لا وارث ہے، جس کا کوئی اپنا نہیں ہے، اس سے جا کے پوچھئے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے، خالہ کیا ہوتی ہے۔ جو لا وارث ہے، جسے اپنا کوئی نہیں پتا، جس کو اپنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا، بیچارہ اسی طرح دنیا میں چل رہا ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، ان سے پوچھئے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی اپنا اپنا ہوتا ہے تو اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کی محبت، ان سے جو ربط ہوتا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کلچر بھی ہے اور ہمیں دین میں بھی یہ سکھایا گیا کہ اپنے رشتوں کی قدر کریں اور ان کو جوڑنے کی ہر طرف سے بھرپور کوشش کریں۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں بڑی تیزی آ چکی ہے، جدت بڑھتی جا رہی ہے، ایک بڑا خطرناک معاملہ ہمیں فیوچر کے لیے نظر آ رہا ہے کہ رشتوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، ہم بڑے لونلی نیس کی طرف جا رہے ہیں، اکیلا پن اس کو پسند بھی کرنے لگے ہیں بعض لوگ، اپنے ہی موبائل میں، اپنے ہی غار میں، اپنے ہی سسٹم میں، کمپیوٹر میں چھپے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا اسی کو سمجھتے ہیں، اور اپنے رشتوں کی قدر ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اور ویسٹرن کلچر میں بھی یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اپنے رشتوں کا پاس نہیں ہے یا رشتے ہی نہیں ہیں آپس میں، اور بغیر رشتوں کے ایک زندگی بڑی عجیب سی گزر رہی ہے۔ ہمارے کلچر میں بھی یہ بات نہیں ہے، دین میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا دین اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ رشتے جڑے رہیں اور مسلمان ایک جسم، ایک جان ہو کر اپنی زندگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ترکیب بنائیں۔ اس میں دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہے، اخروی طور پر بھی فائدہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ پاک اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب یتیم اپنا مال طلب کرے، مانگے، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو، یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ یہ حلال ہے، اور یتیم کا عمدہ مال تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ حرام ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہوا، تو بغیر معاوضے کے کھا لینا یہ تو زیادہ حرام ہے۔ بالکل ہڑپ کر جانا اور اس کے بدلے میں کچھ دیا ہی نہیں گیا، یہ کتنا بڑا حرام ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، اور اگر یتیم کفالت میں ہے، اس کا مال آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، اور اگر یتیم کے مال میں سے کچھ استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے، جس کی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں تفصیل کے ساتھ اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دی گئی ہے، کچھ طریقے جس کے بیان کیے گئے ہیں، تو وہ بھی شریعت کی مقدار اور لمٹ کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، اور اپنے مال کے ساتھ جتنے ملانے کی اجازت ہے اتنا ہی ملایا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یتیموں کے متعلق چند باتیں یہاں پر ضمناً سماعت کر لیں کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو، اس کے ورثہ میں یتیم بچے بھی ہوں، تو اس ترکے سے، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال سے، تیجہ، چالیسواں، نیاز، فاتحہ اور خیرات وغیرہ کرنا سب حرام ہے، اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز فاتحے کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یتیموں کا مال ہرگز ہرگز ایک لقمہ، ایک دانہ بھی کھانے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثہ اپنے مال سے، یعنی ان کا جو حصہ ہے، اس سے نیاز وغیرہ دلا دے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت مراد نہیں ہے جو تدفین کے بعد یا سویم کے دن کی پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعوت تو باہر صورت ناجائز ہے، خواہ اپنے مال سے کریں۔ نتیجہ فاتحے کا ایصال ثواب جائز ہے، لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے، وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات اگر جاننا چاہیں تو فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو کتابچے ہیں، الحجۃ الفائحہ لطیب التعیین والفاتحہ، دن متعین کرنے اور مروجہ فاتحہ سویم وغیرہ کا ثبوت، اس حوالے سے بڑا خوبصورت کتابچہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے. اسی طرح ایک اور رسالہ ہے، جلی الصوت لنہی الدعوت امام موت، کسی کی موت پر دعوت کرنے کی ممانعت کا واضح بیان. اس حوالے سے یہ دونوں کتابچے بڑے اہم ہیں. تو مسلمان ہیں تو اسلام اور شریعت کو فالو کرتے ہوئے جو بھی جائز طریقے ہیں ان پر سویم بھی کرنا ہے، چالیسواں بھی کریں، دیگر رسالے ثواب وغیرہ بھی کریں، لیکن سب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو. اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.